ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے عظیم کی حمد و تعظیم، نبی کریم کی ثناء و تکریم، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج ہم یہ روح پرور گفتگو سورہ سبا کی 22ویں اور 23ویں آیات سے شروع کر رہے ہیں۔ خداوند متعال اپنے رسول کریم سے کہتا ہے، آپ مشرکین سے کہہ دیں،
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔
یعنی جی، لوگوں نے خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود خیال کر رکھا ہے، ان سے کہہ دیں کہ اپنے ان معبودوں کو بلا کر دیکھ لیں، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہیں ان خیالی معبودوں کا ان دونوں آسمان و زمین کے درمیان کسی کی خلقت اور نظم و تدبیر میں کوئی حصہ ہے، اور نہیں ان میں کوئی بھی اس اللہ کا پشت پناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں مگر یہ کہ جس کسی کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے اضطراب و بے چینی برطرف ہو جائے۔ اس وقت وہ شافعین سے پوچھیں گے، آپ کے پروردگار نے کیا کہا؟ جواب ملے گا، جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ تو بہت ہی عظیم اور برتر و بالا ہے۔ اجزان محترم، ان آیات میں توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرک کے خلاف ایک محکم و مستدل دلیل پیش کی گئی ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ ان مشرکین کے معبودوں کی الوہیت کو باطل قرار دینے کے لیے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے اپنے خیال و گمان میں جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا ہے بلا کر دیکھ لو، ان کے اندر ذرہ برابر بھی قوت و اختیار نہیں پایا جاتا، وہ تمہاری کسی بھی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے کی قوت نہیں رکھتے، وہ کسی کی دعا نہیں سن سکتے، دعا کو پورا کیا کریں گے، وہ کسی ایک ذرے کے بھی مالک و مختار نہیں ہیں، کسی کو کچھ دیں گے کیسے؟ الوہیت اور ربوبیت کے لیے مالک ہونا شرط ہے، وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، دیں گے کیا؟ ذرہ برابر بھی کسی شخص کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اپنی جانب سے جب کچھ دے نہیں سکتے تو آدمی شکر کس چیز کا ادا کرے گا، اور وہ مستحق عبادت کس بنیاد پر بنیں گے؟ جس کا اپنا کچھ نہ ہو وہ رب یا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مشرکو، تمہارے خیالی معبود یہی نہیں کہ کوئی ملکیت مطلقہ اور اختیار کاملہ نہیں رکھتے، بلکہ آسمانوں اور زمین کے درمیان خدا کے ساتھ خلقت اور کائنات کے نظم و انتظام میں کوئی مشارکت اور حصہ بھی نہیں رکھتے۔ تمہارے زوم ناقص میں تمہارے فرضی معبود کی عالم ہستی کے بعض امور میں مشارکت بھی تمہارے صرف خام خیالی ہے، ورنہ اگر ایسا ہے تو ان کو بلاؤ اور آواز دو، وہ کم از کم تمہارا وہی کام انجام دے دیں اور تمہاری وہی مشکل حل کر دیں کہ جس میں وہ تمہارے بقول خدا کے شریک ہیں۔ لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ذرے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور دوسری طرف خدا قادر مطلق ہے، ہر ایک کا مالک و مختار ہے، اس کو اپنے امور میں کسی کی بھی اجازت درکار نہیں ہے۔ اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو خدا اس کی اجازت کا محتاج ہوتا، لیکن خدا ہر چیز کا مالک ہے، حتیٰ خدا اپنے کسی کام میں تمہارے خیالی معبودوں کی کسی مدد اور پشت پناہی کا بھی محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک کام میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا اپنے ارادے اور فیصلے کے تحت فلاں کام نہیں کر سکتا، یا کسی کام سے عاجز و لاچار ہے، یا اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، بس نہ اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا حصہ دار ہے، اور نہ ہی وہ اپنی الوہیت یا ربوبیت میں کسی کی مدد کا ضرورت مند ہے، بلکہ اس کے برعکس مشرکین کے خیالی معبود آسمانوں اور زمین میں نہ تو تنے تنہا کسی ایک ذرے کے مالک و مختار ہیں کہ کسی کو کچھ دے سکیں، نہ خدا کے شریک ہیں کہ اپنی شرکت بھر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، نہ خدا کے یاور و پشت پناہ ہیں کہ کسی کی مدد و پشت پناہی کر سکیں۔ شرک کی یہ تینوں صورتیں باطل ہیں۔ آیت نے مشرکین کو تینوں رخ سے بے دست و پا کر دیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے مشرکین کے ایک اور عقیدے کی بے حقنی کی ہے۔ وہ کہتے تھے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے معبود پیش خدا ہمارے شفیع ہیں، اور ظاہر ہے آخرت کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ مشرکین آخرت کے ہی قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے معبود بت اور فرشتے وغیرہ ان کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے خدا سے سفارش کرتے ہیں، اور ان کی شفاعت سے پجاریوں کو دنیا میں نعمتوں اور عنایتوں کی صورت میں سعادت و کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آیت میں اسی عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ مشرکوں کے معبود خود اللہ کے مخلوق اور مملوک ہیں، وہ پیش خدا کسی کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو خود شفاعت کے محتاج ہیں، ان کی شفاعت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ خدا نے کسی مخلوق و مملوک کو اپنی جانب سے شفاعت کی اجازت دی ہو، یعنی شفاعت کے لیے بہرحال خدا کی مرضی شرط ہے، منشاء الہی کے بغیر نہ کسی حاجت مند کی شفاعت کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی شافع خدا کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکتا، یعنی خدا کے نزدیک اگر کچھ شفاعت کرنے والے ہیں تو وہ بھی خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ اس آیت سے قطع نظر اسلامی اعتقادات کے مطابق مسلمانوں کا انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی شفاعت پر اعتقاد ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء کی شفاعت اور بتوں کی شفاعت میں کیا فرق ہے، تو اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ آسمان اور زمین کا فرق ہے، کیونکہ انبیاء و اولیاء بھی اگرچہ خدا کی مخلوق و مملوک ہیں اور اپنی طرف سے کسی کام کی قوت و قدرت نہیں رکھتے، لیکن خدا نے فرشتوں کی طرح اپنے نبیوں اور ولیوں کو شفاعت کی اجازت دی ہے، اور وہ خدا کے انہی حاجت مندوں کی شفاعت کرتے ہیں کہ جن کو خدا کی طرف سے شفاعت کی اجازت حاصل ہو، مگر مشرکین کے خیالی معبودوں کو خدا نے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی ہے اور وہ شفاعت کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت و رہبری کے لیے واسطہ و وسیلہ قرار دیا ہے، اور اپنے احکام و دستورات ان پر وحی کیے ہیں، اور وہ الہی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ شفاعت اور سفارش کی منزل میں بھی وہ مومنین جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، انبیاء و اولیاء الہی کو اپنی کوتاہیوں کی بخشش کے سلسلے میں پیش خدا وسیلہ و واسطہ قرار دیتے ہیں۔ اب جن مومنین کو الہی رضا حاصل ہو جائے، انبیاء و اولیاء ان کی شفاعت کر دیتے ہیں، اور خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. یعنی جس طرح توبہ بارگاہ الہی میں برگشت کا وسیلہ ہے، شفاعت بھی بارگاہ خداوندی میں حاجت مندوں کی حاجت براری کا وسیلہ ہے. گویا انبیاء و اولیاء کی شفاعت رضا و خوشنودی پروردگار کی زمین فراہم کر دیتی ہے. اس کے بعد سورہ سبا کی 24 آیت میں خدا فرماتا ہے،
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
یعنی اے ہمارے نبی، ان مشرکین سے پوچھئے تم کو کون آسمانوں سے اور زمین سے روزی روٹی دیتا ہے؟ پھر خود ہی جواب میں کہتا ہے، کہہ دیجئے اللہ، اور کہہ دیجئے یقیناً ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایک راہ ہدایت پر اور دوسرا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے، اس سے قبل کی آیات میں اللہ کے خالق و مددگار ہونے کو اس کے ایک اور اکیلے ہونے کی دلیل بنایا گیا ہے، اور اب اللہ کی رزاقیت کے موضوع کو توحید کی دلیل کے عنوان سے رسول اکرم کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے کہ مشرکین سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کے درمیان وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہارے لیے روزی روٹی کے تمام اسباب فراہم کیے ہیں؟ کس نے بادلوں اور ہواؤں کو چلا کر بارش کے سامان مہیا کیے ہیں اور بارش کے ذریعے خشک و بے جان زمینوں کو نئی حیات عطا کی ہے اور کھیتی باڑی کی قوت و صلاحیت ودیت کی ہے؟ اور کس نے زمین کی آغوش میں دانوں کو پرورش دے کر پودوں کی شکل میں اگنے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کیے ہیں اور ان سے طرح طرح کے اناج، سبزیاں، پھل اور پھول فراہم کیے ہیں کہ تم، تمہارے بال بچے اور تمہارے مویشی کھا پی کر عیش و راحت کی زندگی گزار سکیں؟ کس نے سورج کو خلق کیا ہے کہ وہ تم سب کو نور و حرارت دے کر تمہاری ضروریات زندگی برطرف کر سکے؟ یہ آسمانوں اور زمین پر کس کی حکمرانی ہے؟ کس نے یہ تمام اسباب حیات اور آسائش انسان کو اور دیگر تمام مخلوقات عالم کو فراہم کیے ہیں؟ بتاؤ اور غور و فکر سے کام لو. تم مشرکین دنیا بھر کے ان تمام کاموں میں یا بعض کاموں میں سے ہی اپنے خیالی معبودوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے اور بخیال خام ان شرکا کی پرستش اور عبادت کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام عنایتیں اور یہ تمام رزق و روزی خدا کا عطیہ ہے اور خدا کی جانب سے ہے. ان کی خلقت اور رزاقیت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. یقیناً تمہارا مشرکانہ خیال اور ہمارا عقیدہ توحید ایک دوسرے کے خلاف اور متضاد ہیں. تم دیکھو اور فکر کرو، اگر ہماری بات درست ہے تو عقیدہ توحید کو قبول کر لو، اور اگر تم کو صحیح نظر نہیں آتا نہ مانو، تم کو اختیار ہے، ہماری طرف سے کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. گویا پیغمبر کے ذریعے خدا نے ماننے اور قبول کرنے کی منزل میں خود اپنا یا پیغمبر اسلام کا فیصلہ مشرکین پر مسلط نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم حق پر ہیں لہذا ہماری بات مان ہی لو، یا یہ کہ تم باطل پر ہو لہذا باطل سے دستبردار ہو جاؤ، بلکہ اختیار دیا ہے کہ انصاف سے کام لو. ظاہر ہے ہم دونوں میں ایک ہی حق پر ہے اور ہدایت یافتہ ہے، دوسرا گروہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہے. تمہارے پاس عقل ہے، عقل سے کام لو اور حق و باطل کا خود فیصلہ کرو، دیکھو تم ہدایت پر ہو یا ضلالت و گمراہی پر ہو. معلوم ہوا غیر اللہ کے سلسلے میں ملکیت اور خلاقیت کا تصور کہ جس کو ان کے لیے انسان کا معبود ہونے کی دلیل بنایا جا سکتا ہے، کامل طور پر وہم اور خیال ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس غیر اللہ کا معبود ہونا بھی موہوم اور خیالی ہے. انسان کی جہالت، عاجزی اور ناتوانی خود اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے امور میں شریک و مددگار قرار دے، لیکن خداوند عالم قادر مطلق ہے، کسی بھی ذات کا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، اس لیے نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ مددگار اور پشت پناہ. وہ سب کا حکمراں ہے، اس لیے سب اس کے حکم کے پابند ہیں. شفاعت ان معنوں میں نہیں ہے کہ شفاعت کرنے والے اللہ سے زیادہ مہربان ہیں، بلکہ شافعین کا احترام ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ہی ان کو حاجت براری کے لائق حاجت مندوں کی سفارش کی اجازت دی ہے. کفار و مشرکین اور عاصی و مجرمین سب ایک دن خدا اور اس کے رسولوں اور اماموں کی حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد حقائق کے اقرار کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں یک طرفہ طور پر اپنی بات دوسروں پر مسلط کر دینے کا طریقہ اپنانے کے بجائے سوالیہ انداز میں دوسروں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، تاکہ مخاطبین کا ضمیر اور وجدان خود بیدار ہو اور مختلف موضوعات کے حق ہونے کا عقلی طور پر وہ خود اقرار کریں۔ اگرچہ انسان اپنی کوشش و تلاش سے ہی روزی روٹی فراہم کرتا ہے، لیکن اسباب اللہ کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ آب و خاک و ہوا و حرارت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کھیتی ہو یا مویشی پالن، صنعت و حرفت ہو یا پیداوار کا کوئی اور میدان، ہر چیز میں الہی امداد اور الہی عنایات کی عمل درآمد ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مخالفین کے ساتھ بحث و گفتگو میں بھی ادب اور انصاف کا پاس و لحاظ قرآن حکیم کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اسلامی معیارات کو بھول کر احساس کمتری کا شکار بہت سے لوگ اس سلسلے میں مغربی تہذیب کے گنگانے لگتے ہیں۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں کیا چیز نہیں ہے، اس کے بعد اپنی بے ذاتی کا رونا رونا چاہیے۔ آزادی انتخاب، آزادی بیان اور آزادی فکر و نظر اسلام کے زرین اصولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین اسلام کا نعرہ ہے، مغرب کا نعرہ نہیں ہے۔